आयत नंबर 189, यहाँ से अब चांद और हज के बारे में बात है। यसलून कानिल अहिल्ला कुल ही मवाकीतुलिन्नासि वल हज, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मतलब पूछते हैं। कहो ये लोगों के लिए तारीखों की तायुन की और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों के दरवाज़ों से ही आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुमको फलाह नसीब हो। अरब लोगों का एक रिवाज था, अभी हमें सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बाज़ दफ़ा हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसी रस्म व रिवाज होती हैं जो दूसरों को अजीब लगती हैं लेकिन उनको खुद नहीं लगता। वो रस्म क्या थी कि जब हज उम्रे की नियत से घर से एक दफ़ा निकल आते थे तो हो सकता है कोई चीज़ भूल जाएँ, कई दफ़ा इंसान जाता है भूलता आता है, तो अगर कोई चीज़ लेने के लिए वापस जाना पड़ता तो घर के दरवाजे से नहीं गुज़रते थे। क्या सोचते थे कि हमारे सर के ऊपर से साया गुजर जाएगा। यानी आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हज के दौरान या इहराम के दौरान कपड़ा टच नहीं करना चाहिए, या कुछ इस तरह की बातें, या कहते थे गए तो हम हज की नियत से थे, देखो बगैर किए आ गए, हालांकि अभी तो हम घर से भी नहीं निकले। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत असूल मुझे आपको दिया कि कामों को ठीक तरह करो। देखिए, इस्लाम बंदे को बेवकूफ़ नहीं बनाता। बस लोग इस्लाम के नाम पर बहुत अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। तो इन आयतों का सबक क्या था कि हमें दीन के नाम पे मजाक नहीं बनना। हम कभी भी दीन के किसी हुक्म पे अमल करें, बड़ी खुशी से करें, बड़े इत्मीनान से करें, और उसके बाद हम इज़्ज़त भी कायम रखें, प्रेस्टिजियस भी रहें। इसके बाद अब अगली जो आयत है ये थोड़ी सी जिहाद के मुतल्लिक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आयत 190, वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। इसको हाईलाइट कर लें, इस एक जुमले में आपको इस्लाम में जिहाद की बात समझ आ जाएगी कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। याद रखिए कि जितनी बड़ी हकीकत जंग है ना, उतनी ही बड़ी हकीकत जिहाद भी है। दुनिया का कोई मुल्क ये नहीं कहता कि जो तुम पर हमला करने आए तुम उनको फूल पेश करो, और जो तुम्हें ज़ख़म लगाएं तो तुम उन पर डिटॉल लगाओ और उनको तुम फाहे लगाओ। घर में कॉकरोच जा जाता है तो लोग उसको मारने निकलते हैं, घर में कोई मक्खी मच्छर आ जाए तो उसको मारने लगते हैं। तो जब एक शख्स तुम्हें मारने आ जाए तो क्या तुम ये आगे से कहोगे कि नहीं हम तो मुसलमान हैं और तुम हम पे ये बात ना करो। ये पूरे शऊर के साथ आज हमें पता चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जिहाद का इनकार करते हैं और बात क्या जी, जिहाद तो नफ्स का है और ये तो इस्लाम तो टेररिज्म है और ये है वो है। अल्लाह ताला कह रही नहीं, जो तुमसे लड़ता है तुम उससे लड़ो, मगर ज़्यादती ना करो। देखिए, दुश्मनों से ज़्यादती नहीं करनी तो फिर दोस्तों और अपने प्यारों और ख़ानदान बिरादरियों के साथ किस तरह से होगी। तो लिहाजा ये फितरी बात है, बच्चे को भी कोई मारेगा ना तो बच्चा अपना दिफा करेगा। तो जब तुम्हें कोई मारने आ गया तो तुम उसके साथ फिर वैसा मामला करो, हाँ मगर ज़्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। एक जंग वो होती है जिसमें कोई आया और उसको मारा, और एक जंग वो है कि घर बैठे नखत्ते शहरियों पर बम गिरते हैं, बच्चों को मारा जाता है, माओं की गोदों से उठाया जाता है। कौन सी चीज़ है? इस्लाम कहते हैं दो टोक जिहाद हो, चंद दिन में बात ख़त्म। ये साल हर साल तक इंसानों को मारा नहीं जा सकता। तो इस्लाम का नज़रिया जिहाद अगर आपने सुनना हो तो इन आयात की डिटेल तफसीर पढ़िए, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, स्पेशली वेस्ट में जो एक शोशा चल गया कि शायद इस्लाम फैला ही जिहाद के साथ और जंगों और लड़ाइयों के साथ है। ऐसी बात नहीं है, उसको जब आप पूरे तरीके से सुनते हैं तो आपको बहुत नेचुरल ये लगता है। अगर आप भी अमन चाहते हैं तो फिर आपको भी वही कुछ करना पड़ेगा जो आप दूसरों से तवक्को रखते हैं। और साथ ही ये बात फरमा दी, फ़ैन तहा फ़ैन अल्लाह गफ़ूरहीम, इनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारे इनसे मुकाबला पेश आए, और इनको निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है। इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़ें तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूकें तो तुम भी बेतकल्लुफ़ इनको मारो, कैसे काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ तो जान लो कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला जंग के मैदान में भी किसी पे ज़्यादती नहीं करवा रहा, इसीलिए फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, व यकूना दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो। इस आयत को हाईलाइट करें, इस्लाम में जिहाद के जो दो बड़े मकासद हैं वो से एक आयत में आ गए हैं। पहली चीज़, फितना ना हो। फितना किसको कहते हैं? परसिक्वेशन को, जब कोई कौम अपने ही दीन पर अमल ना कर सके। جب کسی ملک کے لوگوں کو اللہ کے دین پہ عمل سے روکا جائے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور دوسری بات, دین غالب ہو. پوری دنیا اللہ کی ہے, للہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دنیا میں جینے کا جو حق دیا ہوا ہے یہ اس کی عطا ہے. تو اب اس دنیا میں رہ کر اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آپ دیکھیں کسی ملک میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں کے لاس کو مانتے ہیں. میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کے لاس کو اوبے کرنا چاہیے, یہاں کے قوانین ضابطے جو اسلام سے نہیں ٹکراتے, جو ٹکراتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بدل دیے جائیں, اور جو ہیں اس کو مان لیجئے. سیٹ بیلٹ باندھے بغیر تو آپ نہیں گاڑی میں بیٹھتے, سپیڈ پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دنیا اللہ کی ہے. ادھر جتنے نان مسلم حالات پیش کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ایک قسم کا ایسے ہی ہے کہ کسی دوسرے کے ملک میں جا کر آپ اپنے لاس پیش کرتے ہیں. تو بہت سکون اور اطمینان سے اگر اس موضوع کو سمجھا جائے تو سراسر اس کے اندر انصاف ہے. ہاں یہ کہا فینین تہو, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام, ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے, اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. بس جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرے, زندگی کے ہر میدان میں ایکسٹریمزم سے بچے, حدوں پہ جانے سے بچے. کناروں پہ جائیں گے کسی چیز کے اندر گرنے کا ڈر ہوگا. جب آپ اور میں دین کے نام پر بھی اللہ کے دین کی حدوں کو توڑ کے پیچھے جاتے ہیں تب دین مشکل ہوتا ہے, ادروائز دین کے اندر رہتے ہوئے آپ دین کو جتنا مرضی انجوائے کریں. اب جب جہاد کی بات ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ جہاد میں مال کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے فرمائے وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ میں یہاں ایک سبق دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تو امیر ہو اور تمہارا اسلام غریب ہو. یاد رکھیے جب مسلمان اپنے دین پر خرچ نہیں کرتے اور اپنی ذاتی خواہشات پر ایک لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں تب یہ کیفیت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سوچ دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلام پر خرچ نہیں کرو گے تو بتاؤ دوسرے کریں گے. آج جب نان مسلمس کو ہم اسلام نہیں پہنچاتے, میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں آج آپ کے لیے بھی بول دیتی ہوں, کہ جو قوم علم پہ خرچ نہیں کرتی پھر اس کو ہتھیاروں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, جو قوم قلم نہیں خریدتی اس کو پھر ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں. اگر میرا آپ کا مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگ جائے, ہم دعویٰ مٹیریل بنا کر ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں, اتنا خوبصورت دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا اگر ہم اس کو غیروں سے شیئر کریں تو یقین کریں ہمارے دشمن بھی نہیں رہیں گے اور کفر پہ بھی نہیں رہیں گے. ہم نے چونکہ دین چھپایا تھا ان کا, پیچھے پارے کا تھیم یاد رکھیے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تو جب نان مسلمس کو میں نے دینا تھا, ہمارے پاس کسی کی چیز ہے, بس آپ دیکھیے یہ سیل فون میرے پاس آپ میں سے کسی کا اور میں آپ کو نہیں دے رہی, تو پھر آپ مجھ سے غصے میں لے لیں گے, چھینیں گے, چھپٹیں گے, جس ممکن طریقے سے آپ لے سکے لے لیں گے. اسلام کی دولت میرے آپ کے پاس غیر مسلموں کی ہے, ہم ان تک نہیں پہنچا رہے, دعویٰ نہیں کر رہے, ان تک اسلام نہیں پیش کر رہے اور ہمارے اپنے عمل میں وہ دکھتا نہیں, تو وہ پھر غصے میں گرج میں اور اس کے بدلے میں آ کے ہمیں مارتے ہیں. اگر ہم نے ان کو دین دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک وقت تھا خلیفہ تھا, ایک وقت کا ناموں کی ضرورت نہیں, لیکن صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلمان خلیفہ جب بگڑے یعنی جب زوال شروع ہوا تو ایک خلیفہ جو تھے قید ہو گئے, دشمن ان کے اوپر چڑھ گئے. تو جب بہت زیادہ بھوک لگی نا تو بادشاہ نے اس خلیفہ کو کھانا بھیجا, جب اس نے دسترخوان کو اوپر سے اتارا تو اس کے اندر سونے چاندی کے ڈلے تھے, ہیرے موتی تھے, کھانا نہیں تھا. تو وہ جو بگڑا ہوا خلیفہ تھا اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں, مجھے تو کھانا چاہیے. تو اس نان مسلم بادشاہ نے کہا تھا کاش یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آتی جب تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی, اگر تمہیں اس وقت یہ بات سمجھ آتی تو آج ہم تمہارے سر پہ غالب نہ آتے. تو یاد رکھیے جب مسلمان حب دنیا میں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو غالب کرتے ہیں, اور یہ احادیث میں بات ملتی ہے کہ جب مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پہ مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے, اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا او بہ عزم من راسہ, مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر مڈا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی دے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ اب دیکھیے یہ سارے مسائل ہیں، آپ میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کسی کو بھی حج عمرے پہ لے جائے، اگر آپ اس رمضان کے بھی اینڈ پہ عمرے پہ جانے والے ہیں، تو اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اقبال کیلانی صاحب کی حج اور عمرے کے مسائل عموماً ملتی ہے، میرا خیال اسکول میں بھی ہوگی۔ آپ اس بک کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں، آڈیو صورت میں آپ سننا بھی سک چاہتے ہیں سنیں۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس سال اللہ کے حکم سے حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد وہ بک خریدیے اور اس ایک مہینے کے اندر آپ اس کو پڑھیے تاکہ وہاں جا کر آپ کو مسئلے بھی آئیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک ہینڈ بک کے طور پہ آپ کے ساتھ بھی رہے گی۔ کیونکہ یہ باتیں صرف سننے سے سمجھ نہیں آتی، جب سامنے موجود کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں الحمدللہ بہت سارے مسائل آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ان اللہ کے ان احکامات کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ روزے کی بات آئی تو تقویٰ، حج کی بات آئی تو تقویٰ، یہ ہے اسلام کا خوبصورت مزاج، ہر موقع پہ تقویٰ کی بات کرتا ہے۔ تقویٰ، تقویٰ کے بغیر اگر تم نے حج بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ میرے آپ کے لیے حج ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کی فکر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے حج نہ کیا، ارادہ بھی نہیں، دل میں خیال نہیں آیا اور موت آ گئی، تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، کیونکہ یہود و نصارہ کے دین میں حج نہیں تھا۔ تو پہلی فرصت میں اپنا حج کیجئے۔ آج جوان ہوتی ہمیں اپنے بچیوں اور بچوں کی شادی کی فکر تو لگتی ہے، ان کے حج کی کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ شادی نہ کی تو کوئی فرض نہیں ہے، حالات پیدا ہوں گے، کی جائے گی، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے بچے بھی استطاعت والے ہیں، حج نہ کیا موت آ گئی۔ ہمارے تو بچے 24-25 سال کے ہوتے ہیں، حج ہی نہیں ہوتا۔ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو حج کرائیں، اور میں اکثر ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں، شادیوں سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو حج کروا دیں، بلکہ جب موقع ملے، آپ کو باہر جانا ہے، فیریے پہ جا رہے ہیں، چھٹیوں میں لے کے جا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر پیسہ ضائع کریں گے، بچوں کو عمرے پہ لے جائیں، وہاں جا کر۔ کیونکہ جو بچے ویسٹ میں پلتے ہیں نا، وہ اتنا اس کلچر کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ اب آیا مشکل لگتا ہے، کون پہنے کبھی دیکھا نہیں، سکارف بہت مشکل ہے، جب وہاں اتنے لوگوں کو مسلم کپڑوں میں دیکھتے ہیں، ایک روب بھی تاری ہوتا ہے، تو وہاں جا کر دل واقعی بدلتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ حج جو ہے نا، یہ علم کا بھی بہت سفر ہے، اور حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مجاہدانہ زندگی بھی سکھاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے بچے وہاں سے سیدھے ہو کے آ سکتے ہیں، بعض دفعہ گرم سرد کھانا پڑتا ہے، کبھی اوپر نیچے، کبھی زمین پہ سوئے، کبھی کچھ ہوئے، تو اجتماعیت اور زندگی کو تھوڑے سے مینس کے ساتھ، تھوڑی سی ضروریات کے ساتھ پورا کرنا، یہ حج کا بہت بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر حج کے موقع پہ ہماری اصلاح ہو جائے نا، تو بعد میں آنے والی ساری سوشل گیدرنگز ہماری جو وہ اچھی ہونے لگیں گی۔ لیکن حج کرنے کے اب یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ بائی دا وے، آپ کو معلوم ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ چلیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، ڈھونڈ کے آئیے گا یہ جمع کیوں، کتنے مہینے حج کے ہیں، کہ ایک ہے یہ کتنے، یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ۔ کچھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے، کہتے ہیں جی اللہ کے مہمان ہے، خود ہی کھلائے گا، تو وہاں جا کے پھر اللہ سے ہی مانگو، پھر جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ لے جاؤ۔ دیکھیے کہیں لوگ باہر جاتے ہیں نا، تو عموماً ایک یونیورسل قسم کی کرنسی جس کو ڈالر کہتے ہیں نا، وہ ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ جہاں جس ملک میں گئے، ڈالرز کو اس ملک میں چینج کروا لیا۔ ایون پاکستان کے حاجی بھی جب جاتے ہیں تو وہ ڈالرز لے کے جاتے ہیں، روپیز لے کے نہیں جاتے، آپ نے سنی ہوگی یہ بات۔ جس طرح ڈالر ہر ملک کی کرنسی میں بدل جاتا ہے نا، اس طرح تقویٰ ساتھ لے جائیں۔ وقت پڑنے پہ صبر، شکر، برداشت، میں ڈھلنے لگے گا. وہاں اتنا رش ہوتا ہے, انتظار کرنا پڑا ہے, یہ وہ. اگر تقوا ساتھ نہیں ہوگا تو اب لڑ بھڑ کے آئیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا جھگڑے بھی نہ کرو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جتنا وہاں جا کے لڑنے کو دل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. کسی نے کہا کہ شوہر بیوی ساتھ گئے کبھی زندگی میں نہیں لڑے, وہاں ان کی بھی لڑائی ہو گئی. ایئرپورٹ پہ جب سوٹ کیس کھولا, یہ دو دو ریال کی چیزیں کیا جمع کی ہوئی ہیں تم نے, یہ پوتے کی یہ پوتی کی. وہ کہتا ہے پوتے پوتی کی, اب ادھر میں سامان کیسے بھروں. تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی کا حسن ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں آئیں تو اس وقت آپ تقویٰ کے ساتھ صبر کے ساتھ اس سے تعلق رکھیں. پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. لیس علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں نے کہا حج پہ جاتے ہیں ساتھ کوئی چیز لے جائیں, وہاں بیچ کے کھائیں, کیونکہ عربوں کا تو بزنس بھی ہوتا تھا. وہ نکل کے دور دور سے آتے تھے مکہ میں, ساتھ حج کرتے ساتھ اپنی چیزیں بیچتے, کا کوئی حرج نہیں. شرط ایک ہے کہ نیت حج کی ہو, اور یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ کے صرف چیزیں بیچ رہے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہوگا. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو, اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو دی. اس کو ہائی لائٹ کریں, کما ہداکم. خود ساختہ طریقے ایجاد نہ کرو دین کے ذکر کے. یعنی عبادت وہ ہے جو اللہ نے سکھا دی. بعض لوگ اپنی مرضی کے طور طریقے کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے حج ہمیں کتنا زیادہ بندگی سکھاتا ہے. لوگ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں نا طواف, اگر آپ کبھی گئے ہیں, حجر اسود سے شروع کر کے آتے ہوئے رکنے یمانی پہ ختم ہوتا ہے. کوئی وہاں الٹا شروع کر دے, کوئی چلنے دے گا اس کو؟ کوئی اپنے آپ کو کہے نہیں پہلے صحیح کر لیتا ہوں پھر طواف کروں گا؟ جب وہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مانتے ہو تو گھر آتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یہاں نہیں ہو سکتا وہاں نہیں ہو سکتا؟ تو حج انسان کی تربیت کا مہینہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا پڑے گا. فرمایا ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے, پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹ آؤ. منا کی طرف اشارہ ہے, دو دن بھی رہ سکتے ہیں زیادہ بھی رہ سکتے ہیں. بس تغفر اللہ, اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل میں عربوں کے ہاں جو حج تھا نا وہ ایک میلہ بن چکا تھا معذرت کے ساتھ. جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری عبادات بس فن رہ چکی ہیں, ہم اس کو شوق کے طور پہ کرتے ہیں, تو روح ختم ہو چکی تھی. تو انہی ساری بدعات جو حج کے متعلق تھی ان کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے کہ تم صحیح حج کرو, یہ تم نے کھیل بنا لیا حج کا. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے ابا اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یعنی ذکر اللہ کا کرنا ہے اپنے بڑوں کا نہیں, مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے بھی بہت فرق ہے. اب یہ بہت پیاری آیتیں ہیں, دو شخصیات کا تقابل ہے. میں نے آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں ان میں سے کس کے اندر فٹ ہوتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ زندگی کے اندر انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ کس لائن میں کھڑا ہوا ہے. پہلی شخصیت بڑی خوبصورت ہے, بلکہ پہلا جو شخص ہے وہ دنیا دار ہے. اس آیت کے اندر فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے, وہ کون ہے جو کہتا ہے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے, ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ حسنہ دے, بس دے دے, یعنی گئے وہاں بھی تو دنیا ہی مانگی. بعض لوگ ہیں حج پہ جانے والوں کو لمبی لسٹ دیتے ہیں, اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. بچوں کی رشتے بھی ہوتے ہیں, گھر بھی ہوتا ہے, جائیدادوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن رب نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں مانگو, دنیا مانگو, تقویٰ بھی تو مانگو, شکر بھی تو مانگو, ایمان مانگو, میں دوسروں کو معاف کر سکوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے دے. تو حج پہ جا کر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کھاتے ہیں, وہاں بازاروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں, وہاں جیولر سے نئی چوڑیاں لے کے آتے ہیں. بعض کو تو یہ بھی خیال ہے کہ مکہ سے سونا نہ لے کے آئیں تو حج ہی نہیں قبول ہوتا, مکہ کا تو سونا ہی بڑا خالص ہے. بعض لوگ حج پہ شاید جاتے بھی یہی سوچ لے کر ہیں کہ پرانی چوڑیوں کو اب نیا کروانا ہے تو وہیں چلتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دنیا لیجئے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا. یہ دوسرا کردار ومنہم من یقول, اور کوئی ہے جو کہتا ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں کر دے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی, اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے, اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو چیز حلال طریقے سے ملے اور اللہ کی رضا کے مطابق ملے, اور جس کو پا کر بندہ اللہ سے دور نہ ہو, یہ حسن ہے. اور آخرت کا حسنہ جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں یہ دونوں چیزیں عطا کر دے. हसना के बारे में एक स्लाइड मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब दुनिया में हम अल्लाह ताला से हसना की बात करते हैं तो वो क्या होती है। इसके बारे में अलामा आलूसी हैं, एक मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हसना हैं जिनको अल्लाह ने मांगने को सिखाया है कि तुम हमसे ये मांगो, या अल्लाह हमको दुनिया में हसना दे और आखरत की भलाई और हसना दे। तो दुनिया की हसना में ये चीज़ें हसनात में शामिल हैं। पहली चीज़ क्या है, ये आप सिर्फ चंद लफ्ज़ नोट कर लेंगे ना तो आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत बुक मार्क बन जाएगा, क्योंकि मैं आप हर वक्त इन चीज़ों की अल्लाह ताला से ज़रूरत को महसूस करते हैं। अल्लाह सुबहान ताला मेरे आपके लिए इन सारी चीज़ों को समझना और सुनना आसान करे। तो पहली चीज़ हसना में होती है अलाफ़ियत वल कफाफ़, आफ़ियत और गैर मुख्ताजी, कि अल्लाह तुम मुझे आफ़ियत दे। आफ़ियत कैसी होती है कि बचा ले, अफवा कहते हैं छोड़ देने को, मतलब ये कि अल्लाह ताला मेरी दुनिया में बीमारियाँ, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, इनसे मुझे बचा ले। फिर दूसरा इसका एक मानी होता है अलमरवतु सालेहा, जब एक मर्द कहते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो असल में वो कहता है कि अल्लाह मुझे नेक बीवी दे दे। देखिए जो नहीं सोच के मांगते उनको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन कितनी खूबसूरत चीज़ मांगी। तीसरी चीज़ अल औलादुल अबरार, नेक औलाद मांगता है एक इंसान हसना की सूरत में। फिर अलमालुस सालेह, हलाल रोज़ी, हलाल माल, अल इल्म वल इबादा, दीन का इल्म हासिल होना और इस पर अमल, यानी तौफीक इबादत। यानी पांचवी चीज़ हसना की सूरत में इंसान अल्लाह से जो मांगता है वो दीन का इल्म मांगता है और फिर इस पर अमल की तौफीक मांगता है कि अल्लाह मुझे इबादत की तौफीक दे। छठी चीज़ हसना में आती है सनाउल खल्क, मखलूक में तारीफ़ और नेक नामी हो, जिसको हज़रत इब्राहिम ने भी कहा ना, वजल लिसान असदिन फिलाखरीन, के अल्लाह बात वालों में मेरा जिक्र खैर रखते। और सातवीं चीज़ क्या, सेहत वल कफाया, सेहत और किफ़ायत, अल्लाह अकबर, बीमारियों से पाक की महफूज रहना और जिस्मानी, जहनी, रूहानी, कल्बी तौर पे सेहतमंद रहना। आठवीं चीज़ क्या है, अनसरत वल आदा, दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह की मदद, यानी मेरे मुखालिफ, मेरे दुश्मन जब मेरे साथ आएँ मामला करने तो अल्लाह तू मेरी मदद करना। नवीं चीज़ क्या है, अलफ़हमु फ़ी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह का फ़हम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कि मुझे अल्लाह का कुरान समझ आ जाए। और दसवीं चीज़ सोहबतुस्सालेहीन, अल्लाह वालों की मोहब्बत। मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद क्या रह गया बाकी? मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में इस शऊर को लेकर आना है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना दे और आखरत में भी हसना दे। हसना के बारे में एक स्लाइड मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब दुनिया में हम अल्लाह ताला से हसना की बात करते हैं तो वो क्या होती है। इसके बारे में अलामा आलूसी हैं, एक मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हसना हैं जिनको अल्लाह ने मांगने को सिखाया है कि तुम हमसे ये मांगो, या अल्लाह हमको दुनिया में हसना दे और आखरत की भलाई और हसना दे। तो दुनिया की हसना में ये चीज़ें हसनात में शामिल है। पहली चीज़ क्या है, ये आप सिर्फ चंद लफ्ज़ नोट कर लेंगे ना तो आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत बुक मार्क बन जाएगा, क्योंकि मैं आप हर वक्त इन चीज़ों की अल्लाह ताला से ज़रूरत को महसूस करते हैं। अल्लाह सुबहान ताला मेरे आपके लिए इन सारी चीज़ों को समझना और सुनना आसान करे। तो पहली चीज़ हसना में होती है अलाफ़ियत वल कफाफ़, आफ़ियत और गैर मुख्ताजी, कि अल्लाह तुम मुझे आफ़ियत दे। आफ़ियत कैसी होती है कि बचा ले, अफवा कहते हैं छोड़ देने को, मतलब ये कि अल्लाह ताला मेरी दुनिया में बीमारियाँ, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, इनसे मुझे बचा ले। फिर दूसरा इसका एक मानी होता है अलमरवतु सालेहा, जब एक मर्द कहते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो असल में वो कहता है कि अल्लाह मुझे नेक बीवी दे दे। देखिए जो नहीं सोच के मांगते उनको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन कितनी खूबसूरत चीज़ मांगी। तीसरी चीज़ अल औलादुल अबरार, नेक औलाद मांगता है एक इंसान हसना की सूरत में। फिर अलमालुस सालेह, हलाल रोज़ी, हलाल माल, अल इल्म वल इबादा, दीन का इल्म हासिल होना और इस पर अमल, यानी तौफीक इबादत। यानी पांचवी चीज़ हसना की सूरत में इंसान अल्लाह से जो मांगता है वो दीन का इल्म मांगता है और फिर इस पर अमल की तौफीक मांगता है कि अल्लाह मुझे इबादत की तौफीक दे। छठी चीज़ हसना में आती है सनाउल खल्क, मखलूक में तारीफ़ और नेक नामी हो, जिसको हज़रत इब्राहिम ने भी कहा ना, वजल लिसान असदिन फिलाखरीन, के अल्लाह बात वालों में मेरा जिक्र खैर रखते। और सातवीं चीज़ क्या, सेहत वल कफाया, सेहत और किफ़ायत, اللہ اکبر. بیماریوں سے پاکی محفوظ رہنا اور جسمانی، ذہنی، روحانی، قلبی طور پہ صحت مند رہنا. آٹھویں چیز کیا ہے؟ النصرت وللعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد. یعنی میرے مخالف، میرے دشمن جب میرے ساتھ آئیں معاملہ کرنے تو اللہ تو میری مدد کرنا. نویں چیز کیا ہے؟ الفہم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کا فہم، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، کہ مجھے اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے. اور دسویں چیز صحبت الصالحین، اللہ والوں کی محبت. مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اس شعور کو لے کر آنا ہے. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اور انسانوں میں کوئی تو ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں کوئی اور بھی ہے. پہلے اس کو سمجھیے گا. یہ دیکھیں، لد الحسام کی بات ہے، منافق کی علامتیں ہیں. لڑائی میں جھگڑا پھٹ پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں، ایک لیڈر ٹائپ شخص ہے کہ جب اقتدار مانگتا ہے تو بہت خوبصورت وعدے کرتا ہے، بہت ساری باتیں کہتا ہے، لیکن جب اقتدار مل جاتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. اب ایک اور کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یہ کون ہے؟ اپنا نام لکھیں، میں نے یہ بننا ہے. آپ کہیں گے یہ صہیب رومی کی بات ہے، ہوں گے وہ، مانتے ہیں آپ، میں نہیں بن سکتے. آپ دیکھیے کہ ایک کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں کہ تم میرے راستے میں آ جاؤ، خود کو اللہ کے راستے میں کھپا دو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. میری آپ کی زندگی کی کیا ویلیو ہے؟ آپ اور میں سوچیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کس چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ہر دن ڈیزولو ہو رہے ہیں، ہماری انرجی ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہمارے بالوں میں سفید بال آ رہے ہیں، ہماری طاقت کم ہو رہی ہے. کس میں لگ رہی ہے؟ میرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ گھر بن گیا تو میں کامیاب، بہت اچھے گھر میں شادی ہو گئی تو میں کامیاب. آج ہمارے عموماً کامیابیوں کا معیار تو یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرو، تم اللہ کے بن کے دیکھو. اور جب تم اللہ کے راستے میں کھپو گے، اور یاد رکھیے جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں کھپتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کر دو، جو لگ گیا، جو کھپ گیا، اللہ کے دین میں لگ گیا، اللہ اس کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دے دیتا ہے. ایسے شخص کو اگر لوگ پاگل کے، دیوانہ کے، مجنو کے، کہنے دیجئے. آپ اللہ کے جب بنتے ہیں، آپ کو دنیا کی سب سے پیاری ہستی اللہ کی ذات لگتی ہے، تو زندگی تو گزرنی ہے. ایک شخص کو آپ 100 کا نوٹ دے دیں، ہو سکتا ہے وہ 100 کی ٹافیاں خرید کے آ جائے. دوسرے کو 100 دیں گے تو ہو سکتا ہے 4 دن کا کھانا خرید لائے. ہر ایک کی اپنی انتخاب ہے نا. تو میری آپ کی زندگی تو گزر رہی ہے. پچھلے سال ہم جہاں تھے، آج موت سے 1 سال قریب ہو گئے، اس کے قریب. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کی باتوں سے بے نیاز ہوں اور ایک اللہ کی طرف آنے لگیں. اس لیے اب دعوت بڑی خوبصورت ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ایک ایک بات آنے لگتی ہے، جس کے بعد انسان اپنے دامن میں تو ضرور جھانکتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے گا یہ اس بارے کی وہ آیت ہے جس پہ آپ اور میں غور کریں گے تو بہت سارے موتی ملیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یہ کیا دعوت آ گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مجھے کہتے ہیں کہ تم 100% مسلم ہو جاؤ. 100% دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, 100% لائلٹی ہو جائے, 24/7 کے مسلم بن جاؤ, ہر جگہ مسلم دیکھو, ہر ماحول میں, ہر موسم میں, ایسٹ میں ہو کہ ویسٹ میں ہو, تم دین کے حصے بکھرے نہ کرو. قرآن کے احکامات اگر تم مکہ میں جا کے مانتے ہو تو امریکہ میں جا کے بھی ماننے پڑیں گے. حج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے گا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم خوشیوں میں اس کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں خوشیوں میں اس کو مانو. بہت پریشر آئے گا آپ کے اوپر جب آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہوں گے. آپ کے اپنے پیارے, آپ کے رشتہ دار آپ کو کہیں گے فنڈو ایکسٹریمسٹ, لو ان سے ہماری خوشی نہیں برداشت ہو رہی, اب یہ خوشی میں تمبو لگا کے بیٹھ جائیں, یہ اب مکس گیدرنگ کے بغیر شادی کیسے ہوگی, لو بیٹے کی شادی ہے, یہ پہلا بیٹا, یہ آخری بیٹا, اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ آپ کو اللہ سے دور کریں گے. حالانکہ یاد رکھیے پورے داخل ہونے میں عزت ہے. آپ اور میں دیکھیے اس وقت جہاں آپ میں سے جو لوگ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور واقعی پورے فوکسڈ ہیں ان کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا, اور کوئی بالکل وہ باہر ڈور کے قریب کھڑا ہو جائے کہ چلیں دیکھتے ہیں آواز تو آ رہی ہے نہیں, اس کو کتنی دیر لگے گی وہاں کھڑے ہوئے, 5-10 منٹ کے بعد وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے اٹس فائن گھر چلتے ہیں. آپ میں سے جو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا صرف ان کا دل نہیں لگتا, جو کتاب پہ نظریں رکھتے, نوٹس لیتے, اس میں سے عمل کی باتیں نوٹ کرتے, ان کو نیند بھی نہیں آتی. کسی بھی چیز کے سینٹر میں آپ جا کے دیکھیں نا آپ کو سکون ملے گا. کشتی پہ کبھی بیٹھے ہو نا تو جو اس کنارے پہ بیٹھتا ہے یا اس کنارے پہ بیٹھتا ہے اس کو ڈر بہت لگتا ہے, ذرا سی کشتی ہلے گی گرے گا, جو میڈل والا ہے وہ پرسکون ہے. اور دین دور سے دیکھیں تو مشکل لگتا ہے, کنارے خشک ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے پیزا کھاتے ہیں نا آپ لوگ, کناروں سے پیزا خشک ہے, مڈل سے کھائیں گے تو میٹھا ہوگا, مزے کا ہوگا, جوسی ہوگا, اس میں آپ کو زیادہ سٹف دکھے گا. جو لوگ دین کے کنارے پہ رہتے ہیں ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیچ میں آ گئے نا زندگی سخت ہو جائے گی, حالانکہ زندگی مزے کی ہوتی ہے. کناروں پہ رہ کر دین لینے والے بے سکون ہوتے ہیں. اصل زندگی, خوبصورت زندگی اس انسان کی ہے جو پورے کا پورا دین میں آئے. آپ آدھی میڈیکل لائن کریں اور آدھا چھوڑ دیں آپ کو مزہ آئے گا؟ ادھورے کاموں میں تو مزہ نہیں آتا نا. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے, پورے دین میں کوئی آ جائیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہو گیا, اور آپ دنیا کا کوئی کام پورا کرے کہتے ہیں پرفیکشنسٹ, میرا یہ بچہ بہت پرفیکشنسٹ ہے, کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. اور جو دین کی بات ہے کہتے ہیں لبرل رو, تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر. تو اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی عقل پہ رکھ کے جب دین کو لیں گے نا تو ہم بہت ڈریں گے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ساتھ دیکھے تو گارڈ مین ہے, پوچھو بھی یہ کیا کہنا, یہ میرے ساتھ رہے گا ڈرائنگ روم میں, میرے پیچھے کھڑا رہے گا کیوں, شاید آپ مجھے اندر جا کے مار ہی نہ دیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کہیں گے ہم چور ہیں ہم ماریں گے تمہیں. بالکل جس طرح ہمیں کوئی گارڈ ساتھ لے آئے تو وہ اچھا نہیں لگتا نا, اسی طرح سے جب ہم اللہ کے کسی حکم کو عقل کی روشنی میں سمجھتے ہیں نا تو کیوں, اچھا کر لیا تو فائدہ کیا ہوگا, اچھا حجاب کیا تو رشتہ نہیں ہوگا, اچھا نقاب کیا تو جاب نہیں ملے گی, بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اس کی شادی نہیں ہوگی, اور اگر سود چھوڑ دیا تو کام نہیں چلے گا, یہ اتنی عقل مندیاں اچھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاس بانے عقل, پر کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. یہ عقل کے چوکی دار کو پیچھے کر کے وہی حضرت ابراہیم کی طرح اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, تو ایسی تمام چیزیں اپنی زندگی سے بغیر سوچے نکالیں گے تو نکل جائیں گی. اور سوچنے میں لوگوں کو میں نے دیکھا 10-10 سال لگ جاتے ہیں, لیکن وہ چیز کیوں نہیں نکلتی, عقل ڈراتی ہے, ہائے نہیں یہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے کنارے کھڑے ہو کے اگر سوچنے لگ جاتے اور عقل سے مشورہ کر لیتے کہ سنائیے کیا بنا, تو پھر آگ میں کبھی نہ کودتے. آگ میں کودے کلنا جانا رکونی مردم و سلامن, تو بہت جرت مند لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں, بزدل لوگ دین پہ عمل نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا دین پہ عمل کرنے کی نسبت, لیکن بہادر لوگ یہ کر جائیں گے. صرف شروع میں مشکل لگے گا, بعد میں بہت آسان ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے تم بہترین امت ہو, لیکن آج وہ دیکھیے ذلت اور مسکنت پہ, آج تم دنیا کے نقشے پہ کھیل اور تماشا بن گئے. اللہ تعالیٰ اسی بات کا آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی قوم بینات آنے کے بعد کیا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. فائن ضلل تم ممبادی ماں جات کم البینات فالم ہوں ان اللہ عزیز الحکیم, جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پانے کے بعد بھی تم نے غلطی کھائی تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم و دان ہے. ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے ہوئے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خدا موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. آپ کہتے ہیں اس میں کیا ڈانٹا ہے، قیامت کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں اللہ کی باتیں سن کے سمجھ نہیں آ رہی، تو جب خود اللہ قیامت کے دن اتر آئے گا تو پھر اس کو دیکھ کر ڈرو گے، تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہی ترجو الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج اس دنیا میں سمجھ دے. پولیس مین کو دیکھ کر تو سبھی سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اطاعت تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے خود اپنی خوشی سے کرنی ہے. پھر بنی اسرائیل کی طرف ایک کمنٹ جو اصل میں آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا کمنٹ ہے، کیا سل بنی اسرائیل کا ماتعینہم من آیاتن بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدقسمتی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. کیا آج میں اور آپ اس آیت کی منہ بولتی تصویر نہیں ہے؟ آج تو ہم مسلمان جن کو اللہ نے اتنا چنا تھا، آج ہم دنیا میں کتنے ذلیل و رسوا ہوئے دکھتے ہیں. لوگ آپ کو مجھے دیکھ کر مذاق کرتے ہیں. اسی لیے اگلی آیتوں میں اب ایمان کا ایک بہت زبردست ٹیسٹ ہے، اس کی بات آ رہی ہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رز تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دیتا ہے. یہاں لفظ یسخرون پہ بات کرتے ہیں. یاد رکھیے، دین پہ عمل کرنا اور اپنا مذاق اڑوانا یہ لازم ملزوم ہے. آپ سر پہ دوپٹہ لیں گے لوگ آپ کو ماسی کہیں گے، آپ حجاب کر لیں گے لوگ آپ کو آنٹی کہیں گے، آپ نقاب کر لیں گے لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، داڑھی رکھیں لوگ کہیں گے یہ ملا بن گئے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر دے مذاق. جہاں بھی ایک انسان کا دین کے نام پہ مذاق اٹھے تو کہہ لیجئے یہ سنت ہے. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کیے تھے نا. دیکھیے، پیسے کا صدقہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، عزت کا صدقہ دینا بہت مشکل ہے. آپ کہتے ہیں الٹرا موڈ، بال لچکتے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے، اور میں ویسٹرنائز ماحول میں باہر نکلتی تھی، یہ اسلام نے مجھے کیا بنا دیا؟ تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، ایسڈ ٹیسٹ چیک کیے جاتے ہیں، وہ ایسڈز ہوتے ہیں نا، اس میں کاغذ ڈال ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسڈ ہے. اگر آپ اور میں دین کے نام پہ بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں، جس کو لوگ بے عزتی کہتے ہیں، تو مبارک ہو کہ آپ پاس ہو گئے. آپ کا رزلٹ 100% سچا ہے. میں کہوں یہ میں کالا برقع پہن کے باہر جاؤں، یہ میں ادھر جاؤں، میں ایئرپورٹ پہ جا رہی ہوں، یہ مذاق اڑائیں گے میرا؟ اڑانے دیجئے، وہ میرا اڑا رہے ہیں، میں اندر سے خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک سوچ دے دی. اور اسے ایک بات بہت اہم ہے، نوٹ کیجئے گا، کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں جرت مند ہوتے ہیں. کمزور لوگ، تھوڑے حوصلے کے لوگ جو نا، وہ کبھی دین پہ عمل نہیں کر سکتے. کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے بے عزت ہوں گے، تھوڑی عمر بڑی لگے گی. حالانکہ میں کہتی ہوں جتنا ایک انسان اپنے کو چھپاتا ڈھانکتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے. سچ بتائیے، ڈھکی چیز خوبصورت ہوتی ہے کہ کھلی خوبصورت ہوتی ہے؟ ڈھکی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں بک کے تو دیکھو، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. ہم اللہ کے لیے کوئی رسک نہیں لیتے، ہم سوچتے ہیں کہ اٹس فائن، کچھ نہیں ہوتا، بس میں لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہو جاؤں. تو اگر سارے آپ کو پسند کر رہے ہیں تو سوچئے کہ کہیں آپ نے اپنے دین کو تو نہیں بدلا ہوا. جس کو سب ٹھیک کہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا.